بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی بچوں، آج کیا کرنا تھا؟ اونچا بولیں. آپ بتائیے نا، اور اونچا بولیں. کہانی سنانی کا پہلی مرتبہ اتنی مناسب بات کر لیتے، ذرا سی اونچی آواز سے تو ہم چار مرتبہ تو نہ پوچھتے. ہمیشہ بیٹے گفتگو بہت واضح اور آواز اتنی بلند ہونی چاہیے کہ دوسرے کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. اب عام طور پہ جب عملی زندگی میں جائیں گے نا، تو آپ کو جن بچوں کی تربیت نہیں ہوئی بھی ہوتی، وہ جب بڑے بھی ہوتے ہیں تو یا تو بہرے ہوتے ہیں یا گونگے ہوتے ہیں. ایک بہرا وہ بھی تھا نا، مینڈک، سنایا تھا نا آپ کو؟ نہیں سنایا بچوں؟ مینڈک کا نہیں سنایا تھا؟ ایک مینڈک تھا جو وہ برسات کے موسم میں بہت سے مینڈک کنویں میں آ گئے تھے. نہیں سنایا؟ اچھا چلو آپ سنو. ہوا یہ کہ یہ جو بات ہے نا بیٹے، یہ آپ لوگ استعمال نہ کرنا. یہ چھری ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہم دے رہے ہیں، اس چھری سے کاٹنا نہیں ہے. جب آپ بڑے ہو جائیں گے نا، تو یہ چھری آج لے جا کر آپ اپنے باکس میں رکھ دیجئے، کسی موقع پہ یہ استعمال ہو. شاید اسی وجہ سے نہیں سنایا تھا کہ آپ بچے ہیں کہ اس کا غلط استعمال نہ کریں. برسات کا موسم آیا اور بہت سے مینڈک پیدا ہوئے، اور مینڈک جو تھے وہ کنویں میں بھر گئے. اب جو صبح پانی لینے جاتا تھا، ڈول لٹکاتا تھا اور جب کھینچتا تھا تو اس میں پانی کے ساتھ ساتھ بہت سے مینڈک. تو گاؤں میں لوگ بہت تنگ آئے کہ پانی کا کیا کریں، تو اس نے جا کے خبر دی گاؤں والوں کو کہ اب تو مینڈکوں کے ڈول بھر کے نکلتے ہیں اور پانی کم ہے. تو دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، بہت سے گاؤں والے کنویں کے گرد جمع ہو گئے. اب وہ مینڈک جو تھے وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یہ اتنے لوگ آ گئے ہیں تو اب کریں کیا. تو مینڈک اچھل کے باہر آنا چاہتے تھے تاکہ باہر کی دنیا دیکھیں، اور جب بھی کوئی مینڈک اچھلتا تھا نا، تو انسان جو کھڑے تھے شور مچا دیتے تھے، وہ مینڈک آ گیا، مینڈک آ گیا. تو مینڈک پھر گر جاتا تھا. آخر بچوں ایک مینڈک نے ہمت کی، اور وہ مینڈک نے ہمت یہ کی کہ وہ جمپ لگائی اس نے اور باہر آ گیا. لوگ بہت حیران ہوئے کہ ہم نے اتنا شور مچایا اور یہ مینڈک کیسے باہر آ گیا. بڑی پریشانی تھی. تو ایک کوئی دانا بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ اس مینڈک کو لیبارٹری میں چیک کراتے ہیں، جانوروں کا جو ڈاکٹر ہے اس کو دکھاتے ہیں کہ کیسے. تو جانوروں کے ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور اس نے کہا کہ یہ مینڈک بہرا ہے، سنتا نہیں ہے. تو اس انسان شور میں جاتے رہے، اسے سنائی نہیں دیا اور جمپ لگا کے باہر آ گیا. تو زندگی میں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے بیٹے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں، لوگ چیختے رہیں گے، چیخنے دیں، لیکن یہ خود سے فیصلہ نہ کر دینا. کہیں والد والدہ اساتذہ اچھی بات بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تم چیختے رہو، میں نے تو وہی کرنا ہے جو کرنا ہے. تو اس لیے یہ بڑی خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ بینڈ کی پھلائیں گے؟ نہیں، پچھلی مرتبہ آپ کھڑے ہو گئے تھے نا. सही है। तो इसलिए बेटे हर नुक्ता हर मुकाम पे काम नहीं आया करता। अच्छा, इस पे एक लतीफा हमें याद आया, लेकिन ये लतीफा समझने के लिए एक तो आप गौर से सुनिए और दूसरे आप में जो जहीन बच्चा है ना वो इस लतीफे को समझेगा। और इस लतीफे को हम हल भी कर दें अगर आप कहेंगे तो हल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एक बस्ती थी और उसमें हर एक आदमी ये समझता था कि उससे ज्यादा अकलमंद बच्चा आज तक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। हर कोई समझता था कि मैं सबसे बड़ा अकलमंद और दानाई हम पे खत्म। ये कई मर्तबा होता है बेटे कि इंसान अपने कद से बड़ा लिबास अपने लिए तजवीज करता है, अपने पांव के साइज से बड़ा जूता अपने लिए चाहता है, और हकीकत में वो कुछ नहीं होता। ना वो इतना जहीन होता है, ना वो इतना अकलमंद होता है, ना वो इतना बढ़ा हुआ इंसान होता है जितना वो अपने जोम में अपने आप को बड़ा समझता है। इसलिए इसकी आसान तरकीब ये है कि आदमी बस उतना ही रहे जितना वो है। तो लतीफे की बात ये हुई कि उस गांव में हर कोई 52 गज का था। 52 गज का मतलब क्या होता है? 52 गज तो बहुत लंबा कद हो गया ना। एक गज में कितने फुट होते हैं? अब तो आपने मीटर पढ़ा है, आपने तो गज पढ़ा नहीं है ना, आपने तो मीटर वगैरह ये निजाम पढ़ा है ना। पहले पहले गज का निजाम होता था, गज जो होता था उसमें 3 फुट होते थे। तो उस जमाने का मुहावरा है कि ये तो 52 गज है। 52 गज या 52 गज का होने का मतलब यह है कि वो आदमी का कद बहुत ऊंचा है, या वो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है। तो लंका के मुतालिक मशहूर था, श्रीलंका एक मुल्क है, हमने देखा वहां बहुत सरसब्ज और शादाब मुल्क है, हर तरफ बेटे आपको हरियाली मिलेगी, हर तरफ पानी मिलेगा, बहुत उमदा मुल्क। तो वहां पे उस गांव में हर आदमी अपने आप को 52 गजा समझता था। ये जितने झूठ बोलने वाले, मक्कार, रिपोर्ट्स देने वाले, मुखबरी करने वाले, ये सब बेटे ये समझते हैं कि उनसे बड़ा अकलमंद कोई है ही नहीं। और नहीं जानते कि अल्लाह के यहां इन चीजों पे कितना अजाब होता है। वो तो जब मरेंगे तो पता चलेगा कि इस दुनिया से एक कहीं बड़ी और वसी दुनिया अल्लाह की है, और अल्लाह से बेहतर ना कोई इंसाफ करता है और ना ही कोई उससे बेहतर है जो इंसानों को परखे। तो ये सब भी 52 गजे होते हैं, झूठ बोलना, गीबतें करना, हकारत, ये काम ये लोग करते हैं। बेटे एक बात समझो, ये मस्जिद है ना, हर एक के नसीब में, मुकद्दर में इस मस्जिद के मुतालिक जो कुछ लिखा है वो देखो। हमेशा मसलन ये एक टेलीफोन है, इसके मुतालिक आपके नसीब में क्या लिखा है इसको सोचो। कुरान है, इसके मुतालिक आपके मुकद्दर में खुदा ने क्या तय किया है इसको सोचना चाहिए, ये जिंदगी का उसूल है। इस मस्जिद के मुतालिक अल्लाह ताला ने तय फरमाया था कि हमारे छोटे भाई से बनाएंगे, उन्होंने बनाई, साथ ने बड़ी मेहनत की माशाल्लाह। इस मस्जिद के मुतालिक اللہ تعالیٰ نے کسی کے نصیب میں لکھا تھا کہ وہ یہاں پر لا کر اتنے پیسے خرچ کرے گا. اس مسجد کے متعلق ہمارے اور آپ کے لیے یہ لکھا تھا کہ ہم یہاں بیٹھ کے باتیں کیا کریں گے. ایک آدمی آتا ہے اور اسے سخت نفرت ہے اس مسجد سے, تو اس کے نصیب میں لکھا کیا ہے کہ اس مسجد سے نفرت کرے. ایک آتا ہے, یہ مسجد جب بنی تھی بیٹے تو مری کی جو کمیٹی کے لوگ ہیں انہوں نے 13 لاکھ روپے رشوت لی تھی, یا اس سے بھی زیادہ رشوت لی تھی. وہ پیسے کھا کے پھر انہوں نے یہ مسجد بننے دی تھی, تو ان کے نصیب میں یہی تھا کہ وہ جہنم کا ذخیرہ کھائیں اور مسجد بنے. ہمیشہ سوچا کرو کہ میری اور اس چیز کی نسبت کیا. قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ عرفا اور اعلی نصیب میں اللہ نے طے فرمایا تھا کہ اللہ ان پہ نازل کرے گا. صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ لکھا تھا کہ اس کی تصدیق کریں گے. آپ بچوں کے لیے یہ لکھا تھا کہ آپ اسے یاد کریں گے. اب میرے نصیب میں نہیں لکھا تھا, میں اب کہاں سے یاد کروں. ایسے ہے نا, ہر ایک کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے نا, یہ بعض بدبخت ایسے ہوتے ہیں وہ نصیب ہی یہ لکھوا کے لاتے ہیں کہ ساری زندگی جھوٹ بولیں گے, مخبری کریں گے, رپورٹیں جا کر لکھیں گے اور اس بنا پر جہنم میں جائیں گے. یہ نصیب ہے ان کا, وہ بھی اپنا کام کرتے ہیں, ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں. ہمیشہ دیکھو کہ کسی بھی چیز کے متعلق تمہارے نصیب میں کیا لکھا ہے. ایک کتاب ہے, ایک آدمی کے نصیب میں ہے کہ اسے جلائے, آپ کے مقدر میں ہے کہ آپ اسے پڑھیں, ایک کے مقدر میں ہے کہ اسے چھاپے. ہر چیز کے متعلق سوچا کرو, اور جہاں نیگیٹو چیز آ جائے نا اس سے بچو. کہ اللہ اگر میرے نصیب میں یہی ہے کہ مجھے اس مسجد سے نفرت کرنی ہے تو اللہ اسے بدل دے. اے خدا میں ایسا بدبخت ہوں کہ ساری زندگی مخبری کرتا رہوں گا, رپورٹیں ہی دیتا رہوں گا, تو اللہ اسے بدل دے. ہر چیز جس کا آپ سے تعلق ہے, آپ کیا لکھوا کے لائے ہیں. اگر آپ اچھی بات لکھوا کے لائے ہیں تو ٹھیک ہے, بری بات ہے جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بری ہے, اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اسے تبدیل کر. اوہو, بات تو لطیفے کی کر رہے تھے. وہاں کا ہر بچہ یہ سمجھتا تھا, ہر بڑا یہ سمجھتا تھا کہ وہ 52 گز کا ہے, یعنی بہت عقل مند ہے, بہت عقل مند ہے. اب ایک ان میں سے اسے کوئی گاؤں میں درخت پہ چڑھتا ہوا نظر نہیں آیا تھا, گاؤں والے بھولے بھالے تھے, اور ایک ان میں سے بچہ وہ اس نے دیکھا کہ پھل بہت چوٹی پہ اونچی جو شاخیں ہیں وہاں پر لگا ہوا ہے, اور اس سے درخت پہ چڑھنے کی کوشش کی. اس بچے نے دیکھا کہ بلی بھی چڑھ جاتی ہے, پھر اس نے دیکھا کہ گلہری بھی درخت پہ چڑھ جاتی ہے. گلہری کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ چٹچٹانا. اچھا, اس سے کہا میں بھی چڑھتا ہوں, تو بچہ چڑھ گیا درخت. اب درخت پہ چڑھ گیا اور یہ سوچا نہیں کہ واپس بھی تو نیچے آنا ہے, کیا کروں گا. یہ جو بچے انجام کو سوچے بغیر کام شروع کرتے ہیں نا بیٹے, وہ پھر تباہ ہوتے ہیں. ہمیشہ پہلے یہ سوچو کہ اس کام کا انجام کیا ہے. اللہ کی اطاعت کا انجام یہ ہے کہ آپ خدا کی خوشی کے مستحق ٹھہرے, اور اللہ کی نافرمانی کا انجام یہ ہے کہ خدا آپ سے ناراض ہو جائے. یہی ہے نا انجام. جو لوگ بھی اپنے کام انجام کو سوچے بغیر شروع کر دیتے ہیں نا, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے, نیور, کامیابی انہیں نہیں ملتی. انجام سوچنا چاہیے. وہ بچہ درخت پہ چڑھ گیا, یہ سوچے ہی نہیں کہ واپس کیسے آؤں. اب خوب پھل کھائے اور آرام ہوئی, جب رات آئی تو ڈرنے لگا کہ اب میں نیچے کیسے جاؤں. تھوڑی سی اور شام ہو گئی، پھر اندھیرے گہرے ہو گئے، تو اچانک وہاں سے جانوروں اور پرندوں کے پلٹنے کا وقت آیا۔ شام کو آپ نے دیکھا ہے یہاں بھی نا کتنا پرندوں کا شور ہوتا ہے، یہ سب اپنے گھونسلوں میں اپنے گھروں میں واپس آ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو جب شور مچا تو اس کو پریشانی لاحق ہوئی، اور اب وہ چیخا امی ابو، اب ڈھونڈنے لگا کہ کوئی آئے اور مجھے یہاں سے گھر لے جائے۔ تو گاؤں والے آہستہ 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 جمع ہو گئے، اور گاؤں والے اب پریشان کہ اسے اوپر سے اتاریں کیسے، اب یہ کسی کی سمجھ میں آیا نہیں۔ تو آخر ان میں ایک بہت ہی دانا بزرگ اور جو عقل مند تھا نا، جو اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا، اس نے کہا او بے وقوفو، تمہیں نہیں پتا کہ بچے کو درخت سے کیسے اتارتے ہیں؟ سب رونے لگے، ان کا جی نہیں پتا۔ اسے کہا دیکھو ابھی تو میں زندہ ہوں، اور اگر میں مر گیا تو پھر تمہیں اتنی عقل والا کہاں سے ملے گا؟ اب وہ اور رونے لگے، ان کا اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ جیسا عقل مند نہ رہا تو پھر ہم دنیا میں کیا کریں گے۔ اس نے کہا اسی لیے میں کہتا ہوں میری مانا کر۔ انہوں نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ بچے کو درخت سے اتاریں کیسے؟ اس نے کہا سب سے پہلے ایک بڑا رسہ لاؤ۔ گاؤں والے بھاگے بھاگے گئے اور ایک رسہ لے آئے۔ اس نے کہا اب اس رسے کو گرا اس کو دے کے، گرا اس کی باندھ کے اوپر پھینکو۔ اب انہوں نے گرا باندھی۔ گرا باندھنا کیا ہوتا ہے؟ گانٹ لگانا۔ گانٹ لگانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے گانٹ کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ گرا لگانا کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ اچھا چھوڑو پھر ادھر نکل جائیں گے۔ اب اس نے گانٹ لگائی، اور گانٹ لگا کے اسے کہا اتنی بڑی گانٹ مت لگاؤ، اتنی بڑی گرا مت لگاؤ، بچے کی گردن تو اتنی سی ہے۔ اور پھر کہنے لگا کہ دیکھو تم کتنے بے وقوف ہو، اگر میں نہ ہوں تو اس گاؤں میں پھر کون عقل مند رہ جائے گا؟ لوگوں نے پھر رونا شروع کیا، انہوں نے کہا حضرت آپ سچ کہتے ہیں، آپ جیسا۔ اسے کہا گرا چھوٹی چھوٹی کی، پھر اس نے کہا ہاں یہ گرا مناسب ہے، یہ اس کی گردن میں فٹ آ جائے گی، اوپر پھینکو۔ اوپر پھینک دیا، بچہ رو رہا تھا، اس نے جو رسی دیکھی اور گرا دیکھی تو بڑا خوش ہوا کہ مجھے نیچے اتارے۔ اس نے کہا کہ پیارے بچے یہ گرا اپنی گردن میں ڈال لے۔ اس نے گرا گردن میں ڈال لی۔ یہ ہوا کرتا ہے بہت مرتبہ، ہم اپنی نادانی سے بہت سی گرہیں اپنی گردن میں ڈال لیتے ہیں، جو بیٹے لوگ ہاتھوں سے لگاتے ہیں، اور جس کی گردن میں پڑ جائے نا اسے دانتوں سے کھولنی پڑتی۔ یہ زندگی میں بہت مرتبہ ہوا کرتا ہے، اس لیے اچھے لوگ ہمارے زمانے میں وہی ہیں جو بس اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت میں رہیں اور انہی سے تعلق رکھیں۔ ہر جگہ دوستیاں بنانا، ہر جگہ تعلق بنانا، ہر ایک آدمی جس کو سوچنے کی بھی تمیز اور ڈھنگ نہ اس کی سننا، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے اچھے بندے، اور بڑی اچھی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہی، انہوں نے کہا کہ جس شخص کی صحبت تمہارے علم میں اضافہ کرے اور اسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے اور تمہارے نیکی عمل میں اچھائی میں اضافہ ہو، بس اس کی صحبت میں رہو۔ یہ پیمانہ ہے بیٹے، جہاں پہنچ کے آدمی کا علم بڑھے، اور جہاں پہنچ کے احساس پیدا ہونا کہ آدمی ایسے ہوتے ہیں، وہاں رہنا چاہیے۔ ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، وگرنہ عام طور پہ آپ کسی کے پاس 5 گھنٹے بیٹھ جائیں، حرام ہے جو ایک کوئی علم کی بات میں اضافہ ہو، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا علم کیا ہے، اور انہیں دیکھ کر دنیا کی محبت دل میں بڑھتی ہے، ان کے عہدے کو دیکھ کے، ان کے چال ڈھال کو دیکھ کے، ان کی گاڑیوں کو دیکھ کے، ان کے پیسہ کمانے کے حرام ذرائع کو دیکھ کے دنیا کی محبت دل میں بڑھتی ہے نا بیٹے، یہ زہر ہے، بچانا چاہیے اپنے آپ، دور رہنا چاہیے ایسے لوگوں سے ہمیشہ، اور جو جھوٹ بولے اس سے تو بالکل ہی دور رہنا چاہیے، یہ اتنی بڑی گناہ کی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جس کے متعلق انہیں شبہ بھی پڑتا تھا نا کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، یجد فی نفسہ شیئاً، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں برابر اس انسان کے لیے کھٹک محسوس کرتے تھے یہاں تک کہ وہ اپنی عادت کو چھوڑ دے۔ جھوٹ بیٹے وقتی طور پہ نہیں ہوتا، یہ ایک عادت پڑ جاتی ہے، اس لیے زندگی بھر نہ جھوٹ بولنا ہے نہ جھوٹے کے ساتھ رہنا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، مثلاً جا کے اپنے افسر سے کہتا ہے کہ سر آپ کے کیا کہنے، آپ بڑے اچھے آدمی، اور دل اس کا لعنت کر رہا ہوتا ہے اندر سے، تو وہ تو جہنم میں جائے یا نہ جائے یہ کہنے والا ضرور چلا جائے گا، یہی منافقت ہے، یہی نفاق ہے بیٹے۔ زندگی میں ہمیشہ پرکھنے پہ بھی وہی نکلی ہے جو اب آپ ہیں، جو اب ہیں نا آپ، کوئی پرکھے تو بھی پتا چلے یہی آدمی، ٹیلی فون کے ایک طرف جو آدمی بول رہا ہوتا ہے نا، جب آپ اس کو عملی زندگی میں دیکھیں تو بالکل اس سے مختلف ہوتا ہے، جب پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، عہدہ آ جائے اور عیاشی میں پڑ جائے، اور جب غصہ آ جائے تو ظلم میں پڑ جائے، یہ انسان نہیں ہے بیٹے۔ جانور کون سا ہے یہ تو وہ خود طے کرے، یہ انسان نہیں۔ پیسہ آنے پہ خدا کی نافرمانی کرنا اور غصہ آنے پہ ظلم کرنا، یہ آدمی تو رہی ہے، تو اچھا ہوا کیا، اس نے کہا رسہ اوپر پھینکو اور اس نے کہا بچے اپنے گردن میں ڈال دے۔ تو بہت سی گرہیں جو لوگ باندھتے ہیں نا ہاتھوں سے، جس کی گردن میں پڑتی ہیں نا بیٹے، اسے پھر دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں، یہ زندگی بتاتی۔ تو بچہ بڑا خوش ہوا اور اس نے گرہ اپنی گردن میں ڈال لی۔ اب وہ جو اتنا عقل مند آدمی بنتا تھا وہ چپ کھڑا ہے، باقی بھی سب گاؤں والے چپ کھڑے ہیں، اس نے کہا آپ اسے اتارو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کچھ بتائیں گے تو اتاریں گے۔ کہا تمہیں اتنا بھی نہیں آتا، اتنا بھی نہیں پتا کہ کیسے اتارنا ہے، اتارو اس بچے کو۔ اب وہ چپ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں آتا۔ اس نے کہا دیکھو میں تمہیں کہتا ہوں نا، میں نہ رہا تو دنیا میں پھر کوئی عقل مند نہیں رہے گا۔ بعض بے وقوفوں کو غلط فہمی ہوتی۔ ایک اور بات یاد آئی بیٹے، جہانگیر بادشاہ نے تو اس کے جہانگیری میں لکھا ہے، ذرا اندازہ کرنا تو مشکل ہے، لیکن کہا نہیں جا سکتا کہ شاید جہانگیر نے پہلی مرتبہ، وہ جہانگیر ایک جگہ گئے راستے میں، جہانگیر کو بڑا ملکہ حاصل تھا، جانوروں سے اسے بڑی دلچسپی تھی، شکار کیا، کون سا جانور ہے، اس علاقے میں کون سا پرندہ پایا جاتا ہے، وہ پرندہ کیسا ہوتا ہے، اس پرندے کو میں نے، جہانگیر کہتے ہیں، شکار کروایا، پھر اس کا پیٹ چاک کروایا، پھر اس کے پیٹ سے، اس کے پتے سے یہ چیزیں نکلی۔ جہانگیر کو بڑا جانوروں سے، پرندوں سے بڑا تعلق۔ اس کے دادا ہمایوں کو کتابوں سے بڑا تعلق، ہمایوں جب لڑنے بھی جاتے تھے نا میدان جنگ میں تو ان کی لائبریری ساتھ رہتی، تو اپنی پسندیدہ کتابیں لے جاتے تھے، دن کو لڑ لیے شام کو لیٹا اور کتابیں پڑھ لی. آپ میں سے کوئی بچہ پڑھتا ہے؟ پڑھتے ہیں آپ؟ کچھ پڑھتے ہیں؟ پڑھا کی. تو ہوا یہ کہ جہانگیر کہتے ہیں کہ میں ایک غار میں رات کو گیا تو دیکھا جتنے پرندے ہیں نا وہ سو رہے ہیں، اور میرے جانے سے جو آہٹ کھڑکھڑاہٹ آواز پیدا اس سے پرندے جاگ گئے. تو پرندوں کو میں نے دیکھا الٹے پاؤں چھت کے ساتھ لگ کر الٹے ہو کے سو رہے ہیں. چمگادڑ ہوتی ہے، لیکن بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ جہانگیر نے پہلی مرتبہ چمگادڑ دیکھی ہوگی، وہ تو بہت دیدہ بہ وقت. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جانور ساتھ پاؤں چپا کے نیچے تک کے سو رہا ہے. تو وہاں کے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ جب ہے تو اس سے ڈر لگتا ہے کہ آج رات کہیں آسمان نہ گڑے چھت گر پڑے، الٹا کر کے چھت دیکھ دیتا ہے اور پہ کھڑی ہے آج نہیں رہی. ایسے ہی ہوتا ہے، مر گئے تو دنیا چلنی، یہ ملک چلنی، کسی کو کہنا ہوا تو یہ دنیا نہیں رہے. اس طرح کے جو عقل مند ہوتے ہیں نا دنیا میں، مملکتوں میں، یہ جتنے مخبر لکھنے والے، گورنمنٹ کو رپورٹس دینے والے، یہ جتنے ہوتے ہیں نا اسی قبیل کے ہوتے ہیں بیٹے. یہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ نے بنائی ہے، جن کو ظلم کے علاوہ کچھ نہیں آتا، ظلم کرتے ہیں، دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، اس لیے کہ دل کے جہنم کو انہوں نے نیکی سے سرد نہیں کیا ہوتا، خدا کی اطاعت سے دل کو بنایا نہیں ہوتا، تو گناہوں کی وجہ سے اندر جہنم اس کی آگ بھڑکتی ہے نا، تو وہ بھڑکتی ہوئی آگ اس کا پانی یہ ہے کہ اس پر ظلم ڈال دیا جائے، ظلم کا پانی ڈالا جائے. تو کسی کو بھی پکڑ کے ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، جھوٹی رپورٹس لکھتے ہیں، یہ ظلم ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے کہ اپنے اندر کی اس خراب آگ کو بجھائیں، اور جب اپنے مالک کے حضور میں پہنچیں گے تو اس سے بڑی آگ کا سامنا کریں گے. جب اتنے بزرگ پیدا ہو جاتا ہے نا عقل مند، کہ انہوں نے کہا ہم نے تو بچے کو کنویں سے ایسے ہی نکالا تھا، رسی پھینکی تھی اور بچے نے پکڑ لی تھی. آپ سمجھ گئے؟ سمجھ آئی ہے؟ ہنستے نہیں ہو یار؟ اچھا، ایسے جب لوگ پیدا ہو جائے نا بہت سے، تو اس کے لیے ایک محاورہ بولتے ہیں کہ برعکس نام نہند زنگی کافور. یہ سارا جملہ فارسی کا ہے، جب آپ اردو ادب پڑھیں گے نا تو آپ اس جملے کو کئی جگہ پڑھیں گے. کہانی تو بیٹے ہم نے اور کچھ بات کرنی تھی، دیکھو ہم کدھر چلے گئے. برعکس نام نہند زنگی کافور. کافور آپ جانتے ہیں؟ کافور کیا ہوتا ہے؟ کافور نہایت سفید رنگ کا ایک خوشبودار مادہ ہوتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں ملتی ہیں، جیسے آپ چیونگم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، چیونگم کی طرز کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کافور، نام ہے اس کا. یہ کیوں نام ہے؟ یہ ایک لمبی تفصیل ہے. عربی میں اسے کافور کہتے ہیں، دور ہونے والا، وہ چیز، وہ آدمی جس سے لوگ دور ہو جائیں، کافر کو کافر، چھپا ہوا. کافور جہاں پہ بھی آپ رکھ دیں نا کیڑے بھاگ جاتے ہیں. کافور کی گولیاں ہوتی ہیں نا، آپ نے کبھی گھر میں دیکھا ہے پرانے کپڑے جب نکالیں تو اس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے؟ وہ خوشبو جو ہوتی ہے کافور کی ہوتی ہے، گھر والے والدہ والد کوئی کافور اس میں ڈال دیتے ہیں کپڑے، مثلا سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں کے کپڑے جب وہ کھولیں گے تو اس میں سے کافور کی خوشبو آئے گی، تاکہ کوئی کیڑا اس کپڑے کو، کیا لفظ بولیں گے، کیڑا اس کپڑے کو کتر نہ لے، چوہے کترتے ہیں نا، تو کافور اس کی خوشبو سے کیڑے دور رہتے ہیں. کافور جب کہیں انتقال ہو جائے کسی کا تو اس موقع پہ منگانا چاہیے. اور شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ کافور جو چھوٹی چھوٹی ٹکیاں ہوتی ہیں اسے اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے مسل دینا چاہیے. وہ آپ جب رگڑیں گے نا اسے، تھوڑا سا مسلیں گے تو بالکل ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے. اس کافور کو میت کے جو اعضاء سجدہ کرنے والے ہیں ان سات جگہوں پہ لگانا چاہیے. سات جگہیں کون سی؟ دو پاؤں، دو گھٹنے، چار، تین آپ بتائیے، دو ہاتھ، چھ، پیشانی. پیشانی پہ سجدہ ہوتا ہے ہیں؟ سجدہ تو ناک پہ ہوتا ہے. ناک یا پیشانی؟ ناک، پیشانی دونوں پہ ہوتا ہے. یہ فقہا نے چہرہ ایک ہو جانے ہونے کی وجہ سے دونوں کو ایک ہی شمار کیا. ان سات جگہوں پہ میت کے دو چیزیں لگاتے ہیں، ایک کافور، ایک خوشبو. کیونکہ بیٹے جو آدمی نماز پڑھتا ہے نا، اگر جہنم میں بھی ولیعوذ باللہ اپنی شامت اعمال سے پہنچ جائے، کوئی ہم جیسا گناہگار، اللہ بچائے بیٹے، اللہ بچائے، اللہ ہزار بار معافی دے اور اپنی پناہ میں رکھے. استغفر اللہ. جہنم کی آگ نماز پڑھنے والے کی ان سات جگہوں کو نہیں جلاتی. یہ نماز میں بہت بڑی چیز ہے. جو لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں نا، وہ اپنی کسی بدعملی سے جہنم میں بھی اللہ انہیں پھینک دے تو یہ سات سجدے کے اعضاء ہیں نا، جہنم کی آگ اسے نہیں جلاتی. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بڑے طویل سجدے کرتے تھے. وضو میں کونیوں کو یہاں تک دھونا ہوتا ہے نا، یہ جو ہڈیاں ان سمیت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھوڑا سا اور اوپر کر کے دھوتے تھے، تو کسی نے کہا ابو ہریرہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جن اعضاء سے وضو کرتا ہے اللہ تعالی ان کو قیامت میں سونے کے زیورات پہنائے گا وضو کی جگہ پہ، چہرے پہ بھی سونا، ہاتھوں میں بھی، کونیوں سے. تو انہوں نے کہا میں اپنی کونیوں سے تھوڑا سا اوپر دھوتا ہوں تو کہ اللہ مجھے زیادہ سونے کے زیورات پہنا. صحابہ رضی اللہ عنہم وہ بہت زیادہ محنت کرتے تھے تاکہ اللہ کا فضل، اللہ کی انعام پا سکے. اس لیے بیٹے یہ سب کے سب جنتی. صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بات. ایسے نہیں ہو سکتا کہ صحابیوں اور ایمان پہ موت آ گئی اور کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. سارے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو جنتی ہیں ہی ہیں. ان کے جو مخالفین تھے، ام المومنین عائشہ تھی، طلحہ تھے، زبیر تھے، حتیٰ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، سب کے سب جنتی. قرآن میں ایک جگہ آیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِل، اور ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے متعلق رنجش ہوگی ہم جنت میں انہیں صاف کر دیں گے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھتے تھے اور فرماتے تھے میرا، طلحہ اور زبیر کا یہی حال ہوگا جنت. کبھی نہیں کہا کہ ہمارے مخالفین جہنم، کبھی بھی. اس لیے بیٹے کبھی اپنے مخالف کے متعلق بھی نہ سوچئے کہ یہ جہنمی ہے. اس لیے کہ ممکن ہے اس سے کوئی ایسی نیکی کی ہو اللہ اسے بخش دے، یا کم سے کم نمازی ہے تو یہ سات جگہیں تو جہنم میں نہیں نہ جلیں گی، تو کافور اس پہ لگاتے ہیں، کافور میت پہ لگایا جاتا ہے، ایک اور دوسرے سجدے کے ان سات اعضاء پر خوشبو لگاتے ہیں۔ تو کافور کہتے ہیں اس چیز کو جو کیڑوں کو دور رکھتی ہے، قبر میں بھی دور رکھتی ہے، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو کافور سفید، کافور سفید ایسا مرکب جس سے خوشبو اٹھتی ہے، اور عام طور پہ میت کے سجدے کے اعضاء پر لگایا جاتا ہے۔ جملے یوں بنتے ہیں، صحیح ہے نا؟ اور زنگی کس کو کہتے ہیں؟ زنگی کس کو کہتے ہیں؟ زنگی کہتے ہیں حبشی کو، زنگی کہتے ہیں حبشی کو، جس کا رنگ بہت زیادہ سیاہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں زنگی۔ حبشہ کے رہنے والے، افریقہ کے رہنے والے، ان کا کیا نام ہوتا ہے؟ حبشی ہم انہیں کہتے ہیں، نام تو ان کے خیر مسلمانوں جیسے بھی ہوتے ہیں، کافروں جیسے بھی ہوتے ہیں، جو جس کا نام رکھے، مگر ان کو جیسے گورے، جیسے افریقن، جیسے گندمی، ٹھیک ہے بیٹے؟ ان رنگوں کی وجہ سے کوئی اچھا اور برا نہیں ہوتا، ان رنگوں کی وجہ سے کوئی اچھا اور برا نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ایسے بھی رہے ہیں جو بالکل سیاہ فام تھے، حبشی تھے، اللہ نے ان اقوام کی طرف جو بھیجے تھے۔ حدیث میں آیا ایک جگہ پہ، غالباً مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ان کے رنگ ایسے ہی تھے جیسے ان لوگوں کے رنگ ہوتے ہیں۔ تو حبشی کو بالکل سیاہ رنگت والے کا نام کوئی رکھے کافور تو کیسا لگے گا؟ ہنسی آتی ہے نا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے، اور ایسا غلام چاہیے جو جوان ہو اور صحیح کام کر سکے۔ تو بازار سے خرید لائے، جب پیش کیا تو وہ حبشی تھا، سیاہ تھا، اتنے موٹے موٹے ہونٹ اس کے، اتنا چوڑا چکلا، اور اتنا وہ طاقتور۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں شما کا کیا مطلب بولو، فارسی پڑھتے ہو نا، آپ کا نام۔ تو اس نے کہا کہ کافور۔ سلطان ہنس پڑے رحمہ اللہ اور کہا برعکس نام نہند، لوگوں نے الٹے نام رکھنے شروع کر دیے ہیں، زنگی کافور، زنگی کو کافور کہتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بیٹے یہی حال ہو گیا، کتنے ہی احمق اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں اور لوگ انہیں عقل مند کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قرب میں تم دیکھو گے، لوگ کہیں گے کہ کتنا عقل مند آدمی ہے، لوگ کہیں گے کتنا اچھا آدمی ہے، اور اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اس شخص کا حال یہ ہوگا کہ اسے دنیا عقل مند اور سب سے اچھا آدمی کہے گی، اس کے دل میں ایمان بس اتنا ہی رہ جائے گا جیسے آبلہ پڑتا ہے اور پانی نکل جائے تو باقی جلد رہ جائے۔ یہ آبلہ کسے کہتے ہیں؟ سوئی نہیں، آبلہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے جو لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ پوچھتے بھی نہیں، غلط بات ہے نا، آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تو آپ پوچھئے۔ آبلہ کسے کہتے ہیں؟ ترجمہ کیجئے، ایک لفظ کا ایک لفظ میں ترجمہ کیجئے۔ بہت بری بات ہے. لفظ آپ کو سمجھ میں نہ آئے اور آپ پوچھیں بھی نہیں. بس اب آپ کو آگے نہیں سنا, آپ اتنی خراب حرکت کرتے ہیں. جائیے, ہم کوئی دیواروں سے تھوڑی باتیں کر رہے ہیں.